بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو بولتا دیکھا گیا سنا گیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آپ نے یہ اردو کہاں سے سیکھ لی؟ آپ نے فرمایا جب سے مدرسہ دیوبند بنا ہے ہمارا وہاں آنا جانا رہتا ہے, ہم نے وہاں جا کر اردو سیکھ لی. اللہ کے نبی کے بھی وہ استاد ہوئے نا. یہ مذاق ہے, یہ دین ہے, یہ دین ہے, یہ مذاق ہے, یہ کیا ہے؟ اگر بولو تو ناراض ہوتے ہیں, بولو تو شکایات کرتے ہیں, بولو تو افسروں تک پہنچتے ہیں. فلانا مولوی جو ہے وہ ایسے ایسے کہہ رہا تھا, بھائی چلاؤ ایسی کتابوں کو, ایسی کتابوں کو چلا دو. انہوں نے عقیدہ نہیں, ٹھیک ہے, کون آپ سے اختلاف کرتا ہے؟ اگر تم ایسی کتابوں کو چھاپتے رہو گے اور دنیا کے سامنے بانٹتے رہو گے اور نصاب لے کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ قبر سے نکلا, 90,000 آدمی نے اللہ کے رسول کے ہاتھ کو دیکھا اور اس کی زیارت کی, اور اس میں سید عبدالقادر جیلانی بھی تھی, سید عبدالقادر جیلانی بھی تھے, ان پر بیچارے کو بھی جھوٹ بول دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کی وفات کے بعد کتنا عرصہ ذرا زندہ رہی, کہاں تھی بھائیو؟ اسی حجرے میں, اسی گھر میں جس میں اللہ کے نبی دفن کیے گئے, جس میں ابو بکر ہے, جس میں عمر ہے, اسی میں بی بی موجود ہے. درمیان میں پردہ دے دیا گیا, دیوار کھینچ دی گئی, ادھر قبروں کا حصہ ہے, ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کا حصہ ہے اللہ کے نبی وغیرہ کا, اور ادھر بی بی عائشہ رہ رہی ہے. بیوی سے تو کبھی نہیں آئے ملاقات کرنے, بھائی آئے تھے کبھی ملاقات ہوئی ہے؟ اگر بھائی کسی کے پاس حوالہ ہے تو دے دو, میں رجوع کر لوں گا. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے لیے نہیں آئے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے زمانے میں کبھی نہیں آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کی آپس میں جنگیں ہو رہی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ قتال ہو رہا ہے, جنگ صفین میں اور جنگ جمل کے اندر 100,000 مسلمان کی جان جاتی ہے. اللہ کے نبی فیصلہ کرنے کے لیے نہیں آئے, کہ آئے کبھی نہیں آئے. اور ہمارے ہاں کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر روٹی بھی مل جاتی ہے بھوکے کو, اور اللہ کے نبی کی قبر پر کسی کو اگر قرض چکانا ہے تو قرض کے پیسے بھی مل جاتے ہیں. میں یہ شروع کیا تھا, میں نے عرض کر رہا تھا کہ ہماری جو دعوت ہے دین کی, اسلام کی, وہ نصاب قرآن ہے, وہ نصاب سنت رسول ہے. اور سنت رسول سے کیا مراد ہے؟ احادیث کی کتابیں. وہ احادیث کی کتابیں جو محدثین نے ہمارے لیے ان کو لکھا, اور خاص طور پر بخاری اور مسلم کے لیے امت کا اجماع ہے. اس میں علماء دیوبند رحمہ اللہ اجمعین, جو علماء حنفیہ جو علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اجماعت الامت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی اس کتاب بخاری پر امت کا اجماع ہے کہ یہ صحیح ہے, امت کا اجماع ہے یہ صحیح ہے. قرآن پر کسی کا شک ہے بھائی؟ قرآن کے اوپر امت کا اجماع ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین, کسی نصاب کی کتاب کے متعلق نہیں کہا گیا ہدی للمتقین, نہیں کہا گیا نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا؟ ہدی للمتقین. قرآن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث جو وضع کی گئیں, لکھی گئیں اور ان کو جمع کیا گیا, اس کے بعد بخاری اور مسلم کی احادیث کو امت کا اجماع کی صورت میں جو ہے ان کو ایک یعنی درجہ ملا کہ ان احادیث کے اندر کوئی احادیث غلط نہیں ہے. اس وجہ سے اگر ہم لے کر چلیں تو قرآن کو لے کر چلیں, اگر ہم لے کر چلیں, اگر ہمارا نصاب دعوت کا ہے, اگر ہمارا نصاب تبلیغ کا ہے, اگر ہم نے لوگوں کو دین پہنچانا ہے, اسلام صحیح پہنچانا ہے, تو وہ کون سے نصاب کی کتابیں ہیں؟ وہ اللہ کا قرآن ہے اور محمد رسول اللہ کی احادیث ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ میرا بھائی, اگر میں مثال طور پر ایک مسلک سے تعلق رکھتا ہوں, ایک مثال دے رہا ہوں, مسئلہ میں ایک مسلک سے تعلق رکھتا ہوں, میرے بزرگوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر میں بھی کسی کتاب کو جس کو میں صحیح سمجھتا ہوں, میری جماعت صحیح سمجھتی ہے, اگر میں بھی اس کو لے کر چل پڑوں کہ یہی صحیح ہے, دوسرے سر کے گرہ والے بولیں گے یہ کتاب تو غلط ہے, باطل ہے. بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ بھائی ایسے فرقہ بھی گمراہ ہے, فرقے کی کتابیں بھی غلط ہیں, یہ نہیں بولیں گے. اگر کوئی دوسری جماعت والے کا بزرگ کو کوئی کتاب لکھتا ہے مثلا اور اسی کو لے کر آگے چلتے ہیں, مثلا وہ فیضان سنت بھائی لے کر چلتے ہیں نا, وہ بھائی دوسرے جنہوں نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتے کا بھی ادھر کتاب کے ٹیکل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتے کا بھی فوٹو دیا ہوا ہے, فیضان سنت کے کتاب کے ٹیکل پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کا انہوں نے فوٹو دیا ہوا ہے, یعنی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی کا جوتا ان کے سر پر پڑے گا. خود ان کے ہاتھوں نے جو ہے لکھ لیا ہے. وہ فیضان سنت کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا دین ہے, یہ ہماری دعوت ہے. میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں نا, وہ بھی لے کے پھرتے ہیں دنیا میں, پڑھتے ہیں. اور ہمارے بعض بزرگ دوسری کتاب لے کر پھرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. فضائل اعمال ہو گیا, کتاب ہو گیا, ناراض نہیں ہونا میری بات پر. یہ فضائل کی کتاب, فضائل اعمال پر امت کا اتفاق نہیں ہے کہ یہ سب صحیح ہے. جاؤ علماء سے پوچھو, اس کے اندر جتنی بھی احادیث ہیں ان احادیث کے اندر بیشتر اور بہت سی احادیث بے بنیاد ہیں, ضعیف ہیں, موضوع اور فاسد ہیں. اس وجہ سے کہ محدثین کے تحقیق کے مطابق جو فضائل اعمال میں حدیثیں درج ہیں, جو ہمارے بھائی پڑھتے ہیں کہ حدیث ہے, تو احادیث جو اس میں درج ہیں بہت سی احادیث جو امت کا اتفاق نہیں ہے, محدثین کے قاعدے کے مطابق وہ حدیثیں فاسد اور ضعیف اور مردود ہیں. یعنی حدیث جو طریقہ کار ہے حدیث سیاق اور ذوق کا, اس اعتبار سے نصاب کی کتاب میں اور فضائل اعمال کے اندر جو ہے بہت ہی حدیثیں ضعیف ہیں, باطل موضوع ہے. ہمارا بھائی پڑھتا ہے, ہمارے بھائی کو پتا ہی نہیں, اس کو تو نہیں پتا نا کون سی ضعیف ہے. حتیٰ کہ مولانا نئے بار جگہ پر ایک کسی حدیث کے اندر کلام کیا ہے تو عربی میں کلام کر دیا, عربی کے اندر لکھ دیا یہ حدیث باطل اور موضوع ہے, لیکن اس کا ترجمہ نہیں کیا. دیکھ لو جا کر, اگر کسی کو شک ہو تو میں دکھا دوں گا. عربی کے اندر ترجمہ کیا گیا, ترجمہ عربی میں لکھا گیا کہ حدیث باطل اور موضوع اور جھوٹی ہے, لیکن ایک پڑھنے والے کو جو بیچارہ عوام الناس میں سے ہے, جو بیچارہ نکلا ہوا ہے اللہ کے دین کے لیے, اس کا دل خالص نیت, اس کی تو خالص نیت ہے نا بیچارے کی, اس نے گھر چھوڑا, اس نے اپنا گھر بار چھوڑا, اس نے اپنا کاروبار چھوڑا, وہ اپنے پیسے بھی خرچ کر رہا ہے, وہ اپنی نیندیں بھی حرام کر رہا ہے, وہ مشقتیں اور سفر کر رہا ہے, اس بیچارے کو تو نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا ہے. اس کی ایک عقیدت ہے بزرگ کے ساتھ کہ بزرگ نے سب صحیح لکھا ہوگا. جب علماء کی کتابیں آ گئی ہیں میرا بھائی, مخالفین کی طرح کتابیں بھی لے کر پڑھ لیا کرو, کوئی حرج نہیں ہے. کہ انہوں نے تمہاری کتاب کے بارے میں کیا لکھا ہے, نشاندہی کی ہے آپ کے لیے, نشاندہی کی ہے بھائی اس کے اندر یہ بات غلط ہے, یہ بات غلط ہے, یہ بات غلط ہے, اس میں یہ حدیث غلط ہے, یہ حدیث غلط ہے, لکھ کر میرا بھائی اپنی اصلاح کر لو. کیونکہ آپ سے ہمارا تو کوئی جھگڑا نہیں, آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی بات کرتے ہیں, ہم بھی اللہ کے نبی کے دین کی بات کرتے ہیں. جب علماء نے ایسی کتابیں لکھی ہیں اور اس کتاب کو دیکھا ہے اور پڑھا ہے, اس کے اندر جو واقعات ہیں, اس کے اندر وہ واقعات بدعات اور شرک پر مبنی ایسے واقعات تو بے انتہا ہیں, جہاں ان کی ضرورت نہیں بیان کرنے کی. اگر کسی نے اس کو دیکھنا ہو تو معراج ربانی صاحب کی قسطیں آ چکی ہیں سعودیہ سے قسطیں آ چکی ہیں, ویڈیو قسطیں بھی ہیں, آڈیو بھی ہیں, دونوں ہیں, اور 160 قسطوں سے بھی اوپر آ چکی ہے. پوری کی پوری اس نصاب کے اوپر ہے, اس نصاب کے اوپر ہے کہ اس نصاب کے اندر کیا کچھ ہے انہوں نے بتایا لوگوں کو. اس لیے میں بھی آپ کو یہ دعویٰ دیتا ہوں میرا بھائی کہ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں, آپ ہمارے دینی بھائی ہیں. اس لیے میں کسی کا نام نہیں لے رہا, کوئی بھی ہو بہرحال نہیں معلوم یہاں کون کون بیٹھا ہے اور کیا کیا اس کا عقیدہ ہے. اس لیے میں ہر بھائی کو یہ دعویٰ دے رہا ہوں کہ جو بھائی بھی ہمارا ہو یا آپ کا یا کوئی اور ہو, جو بھی دین کا دعوت لے کر نکلے, اس کے دائیں ہاتھ میں قرآن ہو اور بائیں ہاتھ میں اللہ کے رسول کے حدیث بخاری ہو. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پر کسی کو اختلاف نہیں, نمبر علمی کو کون اختلاف کرے گا, کرے گا تو شیعہ کرے گا, کیونکہ ہماری حدیث کی کتابیں نہیں مانتا, وہ کرے گا اختلاف. باقی اہل سنت کے جتنے فرقے ہیں, کوئی اپنے آپ کو شافعی کہلاتا ہے تو انکار نہیں کرے گا, کوئی مالکی کہلاتا ہے تو انکار نہیں کرے گا, کوئی اپنے آپ کو حنفی کہلاتا ہے تو انکار نہیں کرے گا, کوئی اپنے آپ کو حنبلی کہتا ہے تو انکار نہیں کرے گا, کوئی اپنے آپ کو سہروردی قادری اور چشتی کہلاتا ہے تو انکار نہیں کرے گا, جو بھی اپنے آپ کو جیلانی کہلاتا ہے وہ بھی انکار نہیں کرے گا. سب کے سب یہی بولیں گے اللہ کا قرآن ہے, ٹھیک ہے نا. میں اتنا بھی آپ کو دعویٰ دیتا ہوں, ترجمہ بھی اپنے مولوی کا عالم کا لے لیں, کوئی بات نہیں, مولانا محمود الحسن صاحب کا ترجمہ لے لو, مفتی محمد شفیع کراچی والے جو ہمارے بول قرآن 3-4 جلدیں یہاں بھی ہمارے میں سے ملتی ہیں, اس کو بھی لے لو. یہ آپ کے پاس موجود ہے, اردو ترجمہ ہے, تفسیر ہے, بتاؤ لوگوں کو جس میں لال کل کتاب لا رہے بسی, ایسی کتاب لے کر کے جس کے اوپر امت کا اتفاق نہیں ہے اور امت کس چیز پر کہہ رہی ہے کہ اس کے اندر یہ چیزیں ہیں, اور بار بار اسی کتابوں کو مساجد میں بیٹھ کر پڑھنا اچھا نہیں ہے. اچھا نہیں ہے, یہ ہمارے لیے بھی اچھا ہے اور آپ کے لیے بھی اچھا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا میں کہ ایک ہمارے دائیں ہاتھ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی کتاب بخاری ہو, اس لیے کہ قرآن پر امت کا اتفاق اور اجماع ہے اور فضائل اعمال پر اجماع نہیں, تبلیغ نصاب پر اجماع نہیں, اور بخاری پر بھی اجماع ہے اور مسلم پر بھی اجماع ہے, علماء احناف کا بھی, علماء مالکیہ کا بھی, علماء شافعیہ کا بھی اور علماء حنابلہ کا بھی, سب علماء اور جتنے بھی فقہاء اس امت کے ہیں سب کا ان دو کتابوں پر اتفاق ہے. آپ جو حدیث بھی کسی کو پڑھ کر سنائیں گے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. جس طرح قرآن کی کسی آیات کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. جتنے بھی علماء جو بھی لوگ اپنے آپ پہلے سنت کہلاتے ہیں, قرآن کی آپ آیت پیش کریں گے, تفسیر پیش کریں گے, اپنے عالم کی پیش کریں, اپنے بزرگ کی پیش کریں, مشکل نہیں ہے. قرآن کی تفسیر کوئی انکار نہیں کرے گا. اسی طرح اگر آپ نے بخاری کی حدیث لے لی, مسلم کی حدیث لے لی, اور ایک بخاری کی ایک حدیث یا مسلم کی ایک حدیث آپ نے سنا دی تو کوئی شخص بھی انکار نہیں کرے گا. تعویل کرے تو اور بات ہے, وہ بھی مولوی کرے گا, تعویل ہوا منگا دکھائے تو نہیں کرے گا, مولوی تو بڑے چلاک ہوتا ہے نا. اگر وہ اپنے مذہب کے خلاف آئے گا دوسری بات ہے, لیکن کوئی دوسرا شخص تعویل نہیں کرے گا. اب آئیے اس بات کی طرف, میں عرض کر رہا تھا کہ جو ہماری دعوت اور دین کی دعوت پر جو ہماری کتابیں ہیں نصاب وغیرہ کی, ان کتابوں کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مر جانے والا مرتا نہیں ہے. مر جانے والا, آج تک تو یہی سنتے آ رہے تھے کہ مرنے والا مر جاتا ہے نا, لیکن یہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ مرنے والا مرتا نہیں ہے. ایک آدمی کو ایک آدمی غسل دے رہا تھا, مر جانے کے بعد غسل دینے کے لیے اس نے غسل دینے والے کا انگوٹھا پکڑ لیا. اس نے بولا, بھائی مجھے معلوم ہے تم مرے نہیں ہو, میرا جان چھوڑو, مجھے غسل دینے دو. اچھا بھائی زندہ ہے بھائی. اچھا, اور دوسرے آدمی کے بارے میں کہ بھائی وہ اس پر لکھا وغیرہ, اس قسم کی بہرحال میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, اس قسم کے واقعات بہت ہیں. تو کہنے سے مقصد یہ ہے کہ روح جس وقت انسان کی اس بدن سے نکل جاتی ہے تو کیا انسان زندہ رہتا ہے بعد میں بھی, یہ مسئلہ میں بتانا چاہتا ہوں. یہ مسئلہ صرف ہمارا نہیں ہے, یہ مسئلہ علماء حنفیہ کا بھی متفق علیہ ہے. اگر کوئی یہاں عالم حنفی بیٹھا ہے تو انشاءاللہ میری تائید کرے گا, اگر نہیں بیٹھا ہے تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں ہمارے پاس الحمدللہ قرآن و سنت کے علاوہ فقہ حنفی کی تمام کتابیں موجود ہیں. کسی سامنے ہمارے گھر کے روم میں فقہ حنفی کی پوری کتابیں موجود ہیں, چوٹی کی کتابیں نیچے سے لے کر اوپر تک, الحمدللہ جہاں تک ہماری سطح سے ہم لے سکے ہیں, الحمدللہ پوری کتابیں موجود ہیں. اگر کسی کو شک ہو کہ مردو کے بارے میں جب انسان مر جاتا ہے تو کیا اس کے اندر روح باقی رہتی ہے, کیا وہ زندہ رہتا ہے یا نہیں رہتا, کیا اسے زندہ کہا جائے گا یا نہیں, اس میں علماء حنفیہ کا کیا عقیدہ ہے, یہ میں بیان کر رہا ہوں. رات کو عید مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کا ایک فتاوا ہے, امداد الفتاوا. مولانا پاکستان سے آتے ہوئے میں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کا فتاوا لے کر آیا تھا, امداد الفتاوا. اس میں مولانا صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت ہمارے ہاں دیکھا گیا ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے اس کو غسل دینے کے بعد, کفنانے کے بعد اس کے کان میں جا کر کہہ دیتے ہیں اللہ کے نبی کو سلام کہنا. یہ مولانا سے سوال ہوا, کتاب میں لکھا ہے. تو سوال کرنے والا کہتا ہے حضرت اس کے بارے میں آپ فرمائیں کہ یہ کس طرح ہے کہ وہ مر چکا ہے, اس کا غسل بھی دے دیا گیا, کفن بھی دے دیا گیا, اب اس کے کان میں جا کر کہنے والا کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کو جا کر میرا سلام کہنا. مولانا صاحب لکھتے ہیں اس بارے میں کہ مردوں کے بارے میں بعض روایتوں میں آیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں مر جانے کے بعد, ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں. ان کی یہ بات کسی حد تک صحیح ہے, روحیں یعنی جمع ہوتی ہیں, جو میں اس کی طرف اشارہ کر دوں گا. تو کہتے ہیں کہ روحیں ملتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن مولانا نے لکھا کہ یہ فائدہ اس وقت ہے سلام پہنچانے کا جب وہ آدمی شعور میں ہو, بے ہوشی میں نہ ہو, ابھی تک روح اس کے اندر باقی ہے, سنتا ہے سمجھتا ہے. اس وقت اگر اس کے کان میں کہہ دیا جائے تو فائدہ ہے, اور اگر بعد روح کے نکلنے کے محمل اور بے فائدہ اور باطل ہے. بھاگیا معلوم ہوا کہ روح نکلنے کے بعد وہ زندہ نہیں ہے. یہ مولانا شرف علی صاحب خان جی کا امداد الفتاوا میرے پاس موجود ہے. اس سے معلوم ہوا کہ علماء حنفیہ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ مر جانے کے بعد کوئی زندہ نہیں رہتا. نہ اس کے اندر نبی کا کوئی استثناء ہے، نہ ولی کا استثناء ہے، نہ بزرگ کا استثناء ہے، نہ شہید کا استثناء ہے، کسی کا استثناء نہیں ہے. جس کی روح نکل گئی اس بدن سے، اب وہ کفنانے کے بعد اور وہ غسل دینے کے بعد ابھی تک بھی زندہ ہے، یہ علماء حنفیہ کا عقیدہ نہیں. جن لوگوں نے عقیدہ لکھا ہے انہوں نے بدعتی لوگوں سے لیا ہے، یہ علماء حنفیہ کا اور فقہ حنفیہ کا مسئلہ نہیں ہے. میں چیلنج کرتا ہوں، آئیے فقہ حنفیہ کا میں حوالہ دیتا ہوں. فقہ حنفیہ کے اندر ایک مسئلہ لکھا ہے اسی مسئلے کے تعلق سے، کہتے ہیں اسلام کیا وہ نہیں مانتے. بھائی ہم نہیں مانتے، میرے بھائی کہ تم نہیں مانتے، آؤ ذرا بیٹھو ادھر. فقہ حنفیہ کے اندر ایک مسئلہ لکھا ہے، بہت سی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے قسم اٹھائی، کہ ایک شخص نے کہا اللہ کی قسم میں فلاں شخص کے ساتھ بات نہیں کروں گا، اگر میں نے اس کے ساتھ بات کی تو میری بیوی کو طلاق ہے. تو یہی مظلوم نا بیچاری بیٹھی کیا کر سکتا ہے، ہر بات کے اندر اسی کو طلاق. یہی مظلوم ہے نا، اور کیا اس کے پاس ہے، کسی دوسرے کی بات کرے گا وہ جوتے مارے گا. اسی کے اوپر اطلاع پڑتی ہے بیچاری کے اوپر، سارا دن کھانا پکاتی ہے، دھوئے پہ کھڑی رہتی ہے، آگ پہ جلتی رہتی ہے، اور بچے کو سارا دن اٹھا کے، سبھی خامد نے مدد کی اس کی، 10 مہینے کا بچہ پیٹ میں ہے، 10 مہینے کا بچہ پیٹ میں ہے، بیچاری دھوئے پہ آگ پہ کھڑی ہوئی ہے، پاؤں یعنی سوچ جاتے بیچاری کے، سارا دن کام کرتے کرتے پیٹ اتنا ماشاءاللہ بڑا، بعض بہت ماشاءاللہ دو دو تین بھی ہوتے ہیں، لیتا ہے نا اللہ کے عمل سے، وہ بیچاری کر رہی ہے سارا دن. اگر وہ پہلے بچہ موجود ہے، وہ ہمارے بھائی کی طرح ماشاء اللہ، ہمارے طارق بھائی بیٹھے ہوئے ادھر، تو وہ بچہ جو ہے وہ پیشاب کر دیتا ہے، کٹی کر دیتا ہے، اس کو بھی باپ نہیں دھوتا بھائی، وہ بھی ماں بیچاری دوڑتی ہوئی آئے گی کہاں سے، کچن سے آئے گی بیچاری، ہمام سے آئے گی بیچاری، ہمام بھی وہی دھوتی ہے بیچاری، سارا دن کٹی یہ کرتا دھوتی، وہ دوڑتی ہوئی آئے گی، بچی ہے بچہ ہے، اس کا کھانا اس کا پیشاب بھی دھوئے گی بیچارا، کپڑے کو صاف کرے گی، اور خامن کے کپڑے بھی دھوئے گی، کھانا بھی پکائے گی، اور چائے بھی بنائے گی، کپڑے بھی دھوئے گی، جھاڑو بھی دے گی، اور کپڑے استری بھی کرے گی، بستر بھی بنائے گی، سارا دن صبح سے لے کر چلتے چلتے جہاں مزدور بھی کوئی نہیں کرتا. بھائی آپ لوگوں کی 8 گھنٹے ڈیوٹی ہوگی نا، 8 گھنٹے کے بعد بولتے ہو اس کو بھائی اوور ٹائم دو. بیچاری کا کدھر ہے اوور ٹائم؟ یار بیچاری کا یہی ہے کہ جب بھی قسم اٹھائی اسی کو طلاق ہے. تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ عورت بڑی مظلوم ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ رمضان میں پورے درس ہمارے چلیں گے، ان شاء اللہ ہمارا درس آئے گا کہ اسلام نے عورت کو کیا حق دیا ہے، اسلام نے عورت کو کیا حق دیا ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ ہم بیان کریں گے ان شاء اللہ اگر زندگی رہی تو. اب سمے سے مقصد یہ ہے کہ مسئلہ لکھا ہے فقہ حنفیہ میں کہ ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے کہ اگر میں نے فلاں آدمی سے بات کی تو میری بیوی کو طلاق. اب زندگی میں تو اس نے بات نہیں کی، وہ مر گیا. اچھا مر گیا، دفنایا نہیں ابھی تک، رکھا ہوا ہے بستر چارپائی پر، جا کر اس کے کان میں بات کرتا ہے، کان میں جیسے ابھی اس نے کہا نا سلام کہنا اللہ کے نبی کو. اب اس کو طلاق ہوگی اس کی بیوی کو یا نہیں، ایک مسئلہ ہے، زبردست مسئلہ ہے، یہ فطری مسئلہ ہے. اب وہ مرنے کے بعد اس آدمی سے جا کر بات کرتا ہے، زندگی میں کہا تھا اگر مر گیا یعنی میں اس آدمی سے بات نہیں کروں گا، زندگی میں بات نہیں کی، مرنے کے بعد بات کر رہا ہے اس سے، کیا اس کی بیوی کو طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ علماء حنفیہ نے اپنی فقہ میں لکھا ہے طلاق نہیں ہوگی، اس لیے کہ مردہ نہیں سنتا. سن لو، یہ مردوں کا سننا بدعتیوں کا عقیدہ ہے، علماء حنفیہ کا نہیں ہے. علماء حنفیہ کی جو فقہ کی کتابیں ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں فقہ کی جتنی بھی علماء حنفیہ کی فقہ کی کتابیں ہیں، اگر فقہ کی جو اصل کتابیں ہیں، بعد والے مولویوں کو چھوڑو، بعد والے متاخرین کو، جو ان کی اصل کتابیں ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو منسوب ہیں، اور جن کتابوں کو ظاہر و روایہ کہا جاتا ہے، جو امام ابو حنیفہ سے منسوب ہیں رحمۃ اللہ علیہ، یا امام محمد سے، یا امام ابو یوسف علی سے، جو امام صاحب کے شاگرد ہیں، ان سے جو منسوس مسائل ہیں، ان مسائل کے اندر مردوں کا سننا نہیں ہے. اور مردوں کا سننا شافعیوں کے ہاں ہے، بدعتیوں کے ہاں. شافعیوں میں امام شافعی کا نہیں کہہ رہا، یہ شافعی جو بعد میں ہوئے ہیں نا، ان کے ہاں مردوں کا سننا ہے، حنفیہ میں نہیں ہے. اس لیے علماء حنفیہ میں سے ایک بہت بڑے عالم علامہ ابن عابدین، شاید اگر کوئی یہاں پڑھا ہوا بیٹھا ہو تو میری تائید کرے گا، علامہ ابن عابدین کہ جنہوں نے در مختار کی 8 موٹی جلدوں میں شرح لکھی ہے، اور اس کا نام رکھا ہے رد المختار حاشیہ تو در المختار، اور ہمارے ملک میں اس کو کہا جاتا ہے فتاوی شامی، آپ نے دیکھا ہوا کتابوں میں لکھا ہوتا ہے فتاوی شامی فتاوی شامی، یہ وہی کتاب ہے. علامہ ابن عابدین لکھتے ہیں، علامہ ابن عابدین کا بیٹا ہے، ان کا ایک بیٹا ہے، انہوں نے ایک کتاب تعریف کی، اس کا کتاب کا نام ہے آیات البینات، سن لو، آیات البینات فی عدم سماع المیت عند الحنفیۃ السادات. کیا کتاب کا نام ہے؟ الآیات البینات، واضح دلائل اس بات میں، فی عدم سماع الاموات، کہ مردے نہیں سنتے، عند الحنفیۃ السادات، ہمارے بزرگ اور بڑے بڑے اونچے درجے کے علماء حنفیہ کے ہاں مردے نہیں سنتے، کتاب انہوں نے لکھی ہے. اور اس کتاب کا یعنی مقدمہ اور اس کی بات احادیث کی تحریر شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے کی ہے، اور کتاب چھپی ہوئی ہے اور ہمارے پاس نسخہ موجود ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ علماء اور فقہ حنفیہ کے اعتبار سے مردے نہیں سنتے، جو ہماری کتابوں میں آ گیا ہے، میدان سنت میں ہو، فضائل اعمال میں ہو، تبلیغ نصاب میں ہو، فضائل صدقات میں ہو، فضائل حج میں ہو، کسی کتاب کے اندر بھی ہو کہ مردے نے سنا، مردے نے سلام کا جواب دیا، کسی نے ہاتھ باہر نکالا، کسی نے انگوٹھا پکڑا، اور کسی نے جو ہے اٹھ کر بیٹھ گیا، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا. یہ علماء حنفیہ کا عقیدہ نہیں، یہ بدعتیوں کا عقیدہ ہے، یہ بدعتیوں کا عقیدہ ہے. اور ایک مرسل روایات عرض کرتا ہوں، جس کو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب التوحید میں لائے ہیں. یہ روایت کتاب ہے ایک حدیث کی، اس کتاب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک دفعہ کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آیا، اور مسجد میں آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف گیا، اور جا کر کسی دریشے یا کوئی روشن دان تھا، اس میں منہ ڈال کر کچھ کہہ رہا تھا. علی بن حسین زین العابدین وہاں موجود تھے. زین العابدین کا نام سنا ہوگا نا، جو کربلا میں بچ گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ. وہ کہیں مسجد میں کہیں قریب تھے. وہ شخص کو بلایا، ادھر آؤ. جب وہ آئے ان کو کہتے ہیں کیا کر رہے تھے بھی تم ادھر؟ اس نے کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھ رہا تھا. زین العابدین فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، سن لو یہ بات، میں نے اپنے ابی اور جدی سے یہ سنا ہے، اپنے والد سے اور اپنے دادے کے واسطے سے میں نے یہ سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قبر میں نہیں سنتے. جو شخص اللہ کے نبی پر درود پڑھتا ہے، اگر قبر کے پاس پڑھتا ہے یا اندلس اسپین میں پڑھتا ہے، دونوں برابر ہیں. کہاں ہے اسپین بھائی؟ آج کل کیا کہتے ہیں اس ملک کا نام جو اس زمانے میں اندلس کا اسپین تھا، جو نکل گیا ہمارے مسلمانوں کے ہاتھوں سے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ اسپین میں ایک شخص جا کر اتنا دور اللہ کے نبی پر سلام پڑھتا ہے، اور ایک شخص اللہ کے نبی کے روضے کے اندر جھانک کر سلام پڑھتا ہے، دونوں برابر ہیں. اللہ کا نبی نہ اس سلام کو سنتا ہے نہ اس سلام کو سنتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو سلام پہنچایا جاتا ہے. ایک جھوٹی حدیث ہمارے نصاب کے کتابوں میں بھی ہے، ہمارے نصاب کے کتابوں میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری قبر پر آ کر سلام پڑھتا ہے میں اس کو سنتا ہوں، اور جو شخص دور سلام پڑھتا ہے مجھے پہنچایا جاتا ہے. یاد رکھو یہ جھوٹی روایت ہے. ہمارے محدثین نے اس روایت کو موضوعات کے کتابوں میں لکھا ہے، علامہ ابن الجوزی نے الموضوعات کے اندر لکھا ہے، اور علامہ سیوطی اور دوسرے علماء اور فقہاء نے اس کتاب حدیث کو جھوٹا لکھا ہے. اور ہمارے نصاب کے کتابوں میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آدم علیہ السلام والسلام نے دانا کھایا تھا، وہ درخت کھایا تھا جب، تو آدم علیہ السلام والسلام کو ڈانٹ جب پڑی تو وہ بھاگے جا رہے تھے کہ بھئی کوئی وسیلہ ڈھونڈوں ہیں، وسیلے والے ہر جگہ پہنچ گئے. انہوں نے سب انبیاء کو وسیلے کے ساتھ معلق کر دیا کہ وسیلہ ڈھونڈتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ان کو نظر پڑی. کہاں؟ عرش معلیٰ کے پائے پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو کہنے لگے یا اللہ میرا بہت بڑا گناہ ہے، میں کس کی سزا سفارش پیش کروں، کس کی سفارش پیش کروں، کس کا واسطہ پیش کروں، کس کا وسیلہ پیش کروں؟ یا اللہ، یہ تمہارے عرش پہ پائے پہ جس کا کلمہ لکھا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہستی تیرے نزدیک سب سے زیادہ مقدس ہے، یا اللہ اس کے وسیلے سے مجھے بخش دے، اللہ نے بخش دیا۔ نصاب کی کتاب میں لکھا ہے بھائی، اچھا یہ حدیث کہاں ہے؟ امام حاکم نے اس کو مستدرک میں ذکر کیا ہے، حوالہ میں دے دیتا ہوں، اس میں کتابوں میں لکھا ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، اور اس روایت کے متعلق حافظ صاحب بھی لکھتے ہیں باطل الموضوع، یہ روایت من گھڑت اور جھوٹی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب انبیاء کے بعد پیدا ہوئے، وہاں رہنے محمد رسول اللہ کہاں تھا بھائی؟ اچھا ٹھیک ہے بھائی، آپ خود بتاؤ، اگر لا الہ محمد رسول، اگر لا الہ محمد رسول اللہ وہاں تھا، وہاں تھا تو نوح علیہ السلام کی نبوت باقی رہی؟ اللہ کے نبی کے سامنے تو کسی کی نبوت باقی نہیں ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے آج، اگر وہ زندہ ہوتے تو بھی میری اتباع کرتے اور اپنی نبوت جلانے کا ان کو کوئی حق نہیں ہوگا۔ اگر وہ زندہ آج ہوتے، یا دنیا کے اندر کوئی نبی دنیا میں آ جائے، واپس آنے والا تو نہیں، آپ نے بالفرض والمحال فرمایا کہ کوئی آ بھی جائے تو آپ نے فرمایا ما وسعہ الا اتباعی، اس کو صرف میری اتباع کرنے کی اجازت ہوگی، اس کو اپنا دین پھیلانے کی اجازت اور اپنا مذہب جو اپنی امت کے لیے اس کا دین تھا اس کو پھیلانے کی اس کو اجازت نہیں ہوگی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ وہیں لکھا ہوا ہوا تھا تو لوگ کی نبوت بھی گئی، اور ہود کی بھی گئی، صالح کی بھی گئی، شعیب کی بھی گئی، لوگ کی بھی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی کی نبوت نہیں چل سکتی۔ تو میں یاد کر رہا تھا کہ انبیاء کے متعلق یہ کہنا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قبروں میں زندہ ہیں، یا اولیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں، یا شہداء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، میرا بھائی یہ عقیدہ باطل ہے، یہ عقیدہ باطل ہے۔ قرآن کے اندر اور صحیح احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قطعاً ثابت نہیں کہ کوئی اپنی مرنے کے بعد کوئی شخص جو ہے زندہ بھی ہے، اس کی جو روح ہے اگر وہ نیک ہے تو جنت میں ہے، اگر اس کی روح یعنی اگر وہ گنہگار ہے تو اس کی روح جہنم میں ہے۔ حال بتا ہمارے بھائی بولیں گے یہ موری صاحب جو ہے ایسی باتیں کر رہا تھا کہ بخاری میں حدیث نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کے مقتولین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں میں ڈالا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے اوپر تین دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر جا کر کھڑے ہوئے، تین دن آپ وہاں ٹھہرے رہے، تین دن کے بعد تیسرے دن وہاں جا کر کھڑے ہوئے، اور آپ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا بتاؤ میں جو تم کو کہا کرتا تھا، کہا کرتا تھا میں تم کو، آج تم کو جہنم کا مذاق مل گیا کہ نہیں، اللہ کا عذاب تم کو پہنچ گیا کہ نہیں؟ عمر فاروق برابر میں کھڑے تھے، کہتے ہیں یا رسول اللہ تکلم اجساد لا ارواح لها، اللہ کے رسول آپ ایسے جسموں سے بات کرتے ہیں جن کے اندر روح نہیں ہے، یہ عمر نے کہاں سے لے لیا تھا بھائی؟ غور کرو اس بات پر، عمر نے کیوں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کلم اجساد لا ارواح لها، اے اللہ کے رسول آپ ایسے جسموں سے باتیں کر رہے ہیں جن میں روح نہیں؟ معلومات کہ عمر یہی سمجھتا تھا، اور قرآن کا یہی فیصلہ ہے کہ مر جانے کے بعد روح نہیں ہے، اگر روح ہے تو اللہ نے جس کو برزخ میں رکھا ہے اس کا درجہ مقام برزخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یاد رکھو مر جانوں مر جانے والوں کی ارواح کا مقام برزخ ہے، یہ دنیا نہیں، یہ دنیا میں نہیں آ جاتے روٹی تمہاری لینے کے لیے، یہ روٹیاں بانٹتے ہیں نا ہمارے بھائی، وہ گیارہواں کا دودھ بھی بانٹتے ہیں، عبد القادر جیلانی کے دودھ کا بھوکا ہے نا، عبد القادر جیلانی ادھر تو کہتے اتنا بڑا بزرگ تھا وہ، اور اتنا بڑا بزرگ تھا بھائی، وہ تمہارے دودھ کا محتاج ہے، تمہارے دودھ کا محتاج تمہارا ابا ہے، تمہارے دودھ کا محتاج تمہاری اما ہے، جس نے 10 مہینے تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا اور چلتی رہی پھرتی رہی اور تکلیفیں اٹھاتی رہی اور 2 سال تک تمہیں دودھ پلایا اور تمہاری پیشاب اور سٹی صاف کی اور تمہارے کپڑے دھوئے، اس اما کے لیے تم نے کبھی دودھ بانٹا؟ تم نے اپنے ابا کے لیے دودھ بانٹا کہ جس نے دنیا کے کونے کونے میں جا کر تیرے لیے حلال رزق جا کے کمانے کی کوشش کی، اور آپ کے لیے کبھی تو نے دودھ بانٹا؟ ہمارے ملک میں تو ماشاء اللہ یہ زن بھائی کیا بھی آتی ہے، دودھ ہی نہیں ملتا دکان میں، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، شاید انڈیا میں تو آپ لوگ ہی جانتے ہوں گے، ہے نا یار ماشاء اللہ جینے والے بھائی بچے. کہتے ہیں دکان پر جاؤ, کہتے ہیں بھائی دودھ نہیں ہے, پانی والا لینا ہے تو لے لو, پانی والا ملے گا, لیکن یہ صحیح اصلی دودھ آج گیارہویں ہے نہیں. آج گیا تو قادر جیلانی کی نظر ہو گیا, صحیح کرو اپنے عقیدوں کو. میں مانتا ہوں جناب عبد القادر جیلانی کی بزرگی کا میں انکار نہیں کر رہا, اللہ بہت بڑے بزرگ تھے وہ, لیکن تم کو معلوم ہے کہ وہ تھے کس مذہب کے بھائی؟ پیروں کا منکر ملا, پیروں کا منکر, وہ چیخ چلا رہا تھا مسجد بھائی. اللہ کے بندے تم دیکھو اونیا تو طالبین اٹھا کر دیکھو, اس کی اپنی رفع دین وہ کرتا ہے, تم کرتے ہو؟ یہ رقو میں جاتے ہوئے رقو سے سر اٹھا کر رفع دین کرتے ہو؟ مر جائیں گے, ساری زندگی نہیں کریں گے, ساری زندگی نہیں کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ساری زندگی نہیں کریں گے, اور مسجد میں آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے تو پاؤں سے پاؤں نہیں ملائیں گے. ملاتے ہیں بھائی؟ کون ملاتا ہے تم ایسا کر رہے ہیں؟ ملاتے ہیں؟ آپ تیری بات نہیں کر رہا ہوں, یہ بھائیوں کی بات کر رہا ہوں. جو اپنے آپ کو دیوبندی کہلاتا ہے, بریلوی کہلاتا ہے, سہروردی کہلاتا ہے, کشتی کہلاتا ہے, قادری کہلاتا ہے, آپ کے ساتھ پاؤں کے ساتھ پاؤں نہیں ملائے گا وہ. بولے گا بھائی رہنے دو, رہنے دو, مجھے سب معلوم ہے, رہنے دو, رہنے دو, سب معلوم ہے. اور یہ یاد رکھو کہ سپاہ حنفی کے اندر بھی یہ مسئلہ نہیں, مزدور کے پاؤں نہ ملاؤ. سپاہ حنفی کے اندر بھی مسئلہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا, یہ کوئی رسم چل چکی ہے ہمارے بھائیوں کے ہاں. یعنی بعض باتیں ایسی ہیں جو کتابوں میں بھی نہیں ہیں لیکن ہماری رسم بن چکی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو آدمیوں کے درمیان شیطان آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور ہمارے بھائی جو ہے درمیان میں اتنا فاصلہ اللہ کے بندے کر دیتے ہیں, اتنا فاصلہ کر دیتے ہیں کہ ایک آدمی اس کے اندر آ کے کھڑا ہو سکتا ہے. تو میرے بھائیوں اپنی نمازیں صحیح کر لو. عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بنیاد الطالبین چھپی ہوئی ہے, بنیاد الطالبین ان کی کتاب چھپی ہوئی ہے. اس بنیاد الطالبین کے اندر خود انہوں نے لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رفع الیدین ہے, اور بنیاد الطالبین میں انہوں نے لکھا ہے آمین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہر سے زور سے. باقی بات ان شاء اللہ دل کی رہی تو اس کا مسلسل جواب آئے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.